اعتبار سے ہزار برس پرانا پہلے جو قرآن شائع ہوئے تھے ان کو نکال لیں اس میں سے کوئی ہے، اور آج قرآن کو اٹھا لیں اور دیکھ لیں لفظ کو لفظ سے اور حرف کو حرف سے ملا لیں. بالکل حضور کے بعد فوراً بعد جو قرآن مجید تحریر کیے گئے تھے، مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، امام جعفر صادق کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، سب میوزیمس میں یہ مشاہدہ آبزرویشن ہے. تو زمانے کے بدلنے سے خط بدلا ہے، ٹیکسٹ نہیں بدلا. خط بدلا ہے، متن نہیں بدلا. یہ مسلمہ تو آپ جب دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آرگومنٹ کی کیا ضرورت ہے. ایک بات اور میں اس کو دوں کہ جس طرح سے یہ مشاہدہ ہے کہ قرآن کے متن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ نے کوئی تحریف نہیں کر سکا، یہ سمجھے کہ تحریف کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کاغذ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لوگ پتیوں پر لکھتے تھے، درختوں کی چھالوں پر لکھتے تھے، اونٹ کی ہڈیوں پر لکھتے تھے. اس وقت تحریف بہت آسان تھی، اب نہیں ہو سکتی تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت تحریف بہت آسان تھی. جب تحریف آسان تھی اس وقت تحریف نہیں ہو سکی، یہ اصل مسئلہ ہے. اس وقت اللہ نے کیسے محفوظ رکھا؟ تو اللہ نے اس زمانے میں یہودیوں کی سازشوں کے باوجود قرآن کو بالکل محفوظ رکھا، ویسے ہی جیسے ابراہیم کو نمرودی آگ کے شعلوں نے محفوظ رکھا. کیسے رکھا نہ ہوگا آگ، آدمی آگ پہ جائے آگ، اللہ اکبر، آفت تھی آگ کیا تھی. اس میں ابراہیم زندہ رہے کہ نہیں زندہ رہے؟ زندہ رہے ابراہیم، زندہ رہے ابراہیم. جو کپڑے پہن کر گئے تھے وہ کپڑے سلامت رہے، جو کپڑے خود پہن کر گئے تھے وہ کپڑے سلامت رہے، جو رسی باندھ دی گئی تھی وہ جل گئی. اس کا مطلب ہے کہ نبی جو خود پہن لیتا ہے، جس کو خود ساتھ لے کر جاتا ہے وہ جلنے سے محفوظ رہتا ہے، جس کو باندھ دیا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. رسی باندھ دی گئی تھی، جلی نہ ہوتی تو وہ نکل کے آتے ہیں والے بھائی، رسی جل گئی ٹہلتے ہوئے چلے. یہ وہی اللہ ہے جس نے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں بچایا، اس کی طاقت آپ نے دیکھی. حضرت موسیٰ کے چکر میں ہزاروں بے گناہ بچوں کو قتل کر دیا. خدا کو چیلنج دیا تھا نا اس نے اللہ کو، میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو ان کا ٹھیک ہے، ہزاروں بے گناہ بچے ماؤں کی گود میں ذبح کر دیے گئے، کتنا بڑا یزید ہے یہ انسان، کتنا بڑا ظالم ہے یہ انسان. مگر حضرت موسیٰ کہاں پیدا ہوئے، پرورش کہاں پیدا؟ تو اپنی ماں کے گھر میں ہوئے، پرورش کہاں پائی؟ اسی فرعون کے گھر میں، اسی فرعون کے محل میں، اور ٹھاٹ سے ٹھاٹ سے پرورش پائی، دب کر پرورش نہیں پائی، لپوٹے مار مار کر پرورش پائی. فرعون کو لپوٹا رسید کیا تھا. تو جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو نار نمرودی میں بچایا اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بچایا، اسی نے قرآن کو یہودیوں کے ہاتھوں سے تحریف سے بچایا. سنیے حضرات، میری مجلس سننا، مجھے معلوم ہے، سنیں. تو یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ قرآن کا متن محفوظ ہے، اور جس کو متن قرآن کے محفوظ ہونے میں شک ہو، ہم کو اس کے ایمان میں شک ہے. بس مختصر سی بات. لیکن اسی طرح سے یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ جیسے متن قرآن ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہے، معانی اور مطالب اسی طرح سے اختلافات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی مشاہدہ ہے. اب ایک گھنٹے کی تو مجلس ہے، آج کم سے کم 10 منٹ مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے، یہ بھی مشاہدہ ہے. ارے مشاہدہ ہے بھائی، جہاں مطلب ایک قرآن کی وجہ سے کسی مسلمان گھر سے اٹھا لیے جو یہاں ہوگا وہی وہاں ہوگا وہی وہاں ہوگا، قرآن قرآن کو اٹھا لیے جو وہاں ہوگا وہی یہاں ہوگا، اور قرآن قرآن کو جو وہاں ہوگا وہی یہاں ہوگا، تو بات کی یکسانیت بتاتی ہے کہ تحریف نہیں ہوئی. اور اگر بات یکساں ہو، ایک کچھ کہے کچھ کہے کچھ کہے کچھ کہے، تو جس طرح سے متن قرآن کا محفوظ ہونا مشاہدہ ہے، اسی طرح سے معنی قرآن میں گڑبڑ ہو جانا، کس نے گڑبڑ کی ہم کو نہیں معلوم، ہمیں ہو سکتا ہے غلط ہو، ابھی ہمیں ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن یہ ہے بات کہ نہیں ہے. قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے، رسول گھر کے اندر نماز جماعت رہی پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے مسجد میں پڑھا کرتے پڑھایا کرتے تھے، پیچھے سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نماز پڑھا کرتے تھے. اب ہزاروں سینکڑوں صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، رسول کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور یہی طے نہیں کہ رسول ہار باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. میں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی پر خشیت الہی زیادہ طاری ہوتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو مسلمان جب رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو خشیت الہی سے آنکھیں بند کر لیتے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ رسول کے ہاتھ کہاں کے اوپر ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں باندھیے یوں کر کے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھیے، کوئی کہیں اور بتاتا ہے، کوئی ہماری طرح سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھاتا ہے. اب ہم کو یہ مطلب نہیں، ہم تو اس وقت بتا رہے اختلاف ہے نا. نماز جو اتنا اہم رکن ہے اس میں اختلاف. وہ رسول اللہ کسی کوٹھی میں بیٹھ کر نہیں کیا کرتے تھے. قرآن کیا ہے موضوع نے فصل ہوگا جو کم وائی کا کم جمع آفق ہم سو بے روز سے کم آج جلا کم میرا کابین. اب قرآن یہ ہے کہ یہاں کوہنیوں تک ہاتھ دھو. اب کوئی ہاتھ نہیں دھو رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں دھو رہا ہے، وہی سے دھو رہا ہوں، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہوا. آپ اس لیے مسا یا الذی یا الذی، یاد کریے ہمارے لفظوں کا محاورہ، یا الذی یا الذی، یا تو پاؤں دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. حضور اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، پتہ نہیں مجھ سڑی کو کیوں بلا لیا گیا تھا، میں بھی آیا تھا اس میں، اور تمام دنیا عرب کے لوگ آئے تھے. تو یا تو برہنا پاؤں بھی جب تک کہ پاؤں کو گٹے تک دھو نہ لیا جائے باقاعدہ، اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوتا تھا. یا میں نے دیکھا کہ وہ جاڑے کا زمانہ تھا، وہ موٹے موٹے جوتے اسنو شوز ہوتے ہیں بھائی، اسنو شوز برف والے شوز پہنے جاتے ہیں، وہ لپا لپ اسی جوتے کے اوپر مسا کر رہے ہیں، جوتوں پر مسا ہو رہا ہے. اب بتائیے جوتے کھانے والی بات ہے کہ نہیں. روزے کو دیکھ لیجیے، ابھی روزے کے افطار کا وقت حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں، کوئی متشابہ آیت نہیں ہے بھائی، محکم آیت ہے. ثم اتم الصیام، پھر روزے کو پورا کرو کب تک؟ الی اللیل، رات تک. بھائی جب رات ہو جائے تب روزہ کھولنا چاہیے نا، میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، ممکن ہے وہ بھی صحیح ہو. सुनो, हम जब अरबी में पीएचडी कर रहे थे तो हमारे साथ एक कलकत्ते के एक साथ थे डॉक्टर, अब वो डॉक्टर है माशाल्लाह, उनकी भी अरबी पीएचडी हमारे साथ ही हुई है, डॉक्टर शमसुल हक। वो हमारे दोस्त थे, हमारे ऐसा मसले ही नहीं, शिया सुनी खूब जोर बन कर रहे थे, वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हम भी उनसे प्यार करते थे। अब उनका काम अटका, लखनऊ में गवर्नमेंट से करने चलिए, अपने जरिए से करा दिया, मैंने कहा मैं उनको लेकर चला, रमजान मुबारक का जमाना, जवाल के बाद मैं अलीगढ़ से चला, मेरा भी रोजा उनका भी रोजा। अब आप लोगों को रास्ते नहीं बढ़ रहा, हजूर तशरीफ फरमाए हैं, अलीगढ़ से जैसे कानपुर पहुंचे वहां गाड़ी जमाने में चेंज करना पड़ती थी, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, कम बहुत लखनऊ के लिए। अब वहां बैठे हुए थे, इतने में एक विसल की आवाज आई, अल्लाह जाने वो विसल रोजे के वक्त की थी या किसी इंजन की सीट थी, अल्लाह बता। मैंने तो ये देखा कि विसल बजी और फुलकी गई, मैंने इतना देखा, ठीक है भाई अपना अपना मसला है। उसके बाद में इतना से बैठ रहा, थोड़ी देर के बाद मैंने वजू किया, वजू करने बाद प्लेटफॉर्म पर तुम लोग बैठे हुए थे, वहीं मैंने नमाज मगरिब पढ़ी, उसके बाद इतने में ट्रेन आ गई, बैठकर मैंने रोजा खोला। अब मैंने देखा कि चेहरे का रंग सुर्ख हो रहा है, डरा, मैंने का पता नहीं क्या बात हो गई, कहे आप लोग खामखा जिद्दम जिद्दा में अपना रोजा मकरूह कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, कहा आपने इतनी देर में रोजा खोला। तो हमने कहा वो सच्चा वाकया था हुजूर, तो मैंने कहा कि भाई देखिए हमारा आपकी दोस्ती इसीलिए है कि हम लोग मजहबी मोड़ पर कभी बहस नहीं करते हैं, आपका मजहब आपके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। अब जिद पा गए, तो मैंने कहा कि भाई देखिए हदीसों का मसला तो गड़बड़ है, कोई हदीस ऐसी से हम मानते हैं आप नहीं मानते, कुछ ऐसी जिसे आप मानते हैं हम नहीं मानते, कुरान को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, कहे जी। तो मैंने कहा भाई कुरान को दरमियान में रख लीजिए। तो हमने कहा पहले हम अपना तरीका बता दें, हमारा तरीका यह है कि वुज़ू आफ्ताब के बाद थोड़ी देर के बाद हम वुज़ू करते हैं, नमाज मगरिब पढ़ते हैं, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद फिर हम इफ्तार करते हैं। आपका तरीका यह है कि आप पहले जल्दी से रोजा खोल लेते हैं फिर नमाज मगरिब पढ़ते हैं, आप ये गलत करें, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा भाई कुरान से पूछ लीजिए, जो तरीका सही हो उस पर हम भी अमल करें, आप भी अमल करें। तो आप ये समझते हैं कुरान आपका साथ देगा, हमें कहा मुझे क्या हम किसका साथ देगा, मैं तो बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा आपको तो उससे बेहतर अरबी आती है, ये बताइए कि अरबी जबान में शाम, शाम लफ्ज शाम जो है इवनिंग, इसकी अरबी क्या है, कहिए जी असील, असील अलिफ स्वाद ये लाम, मैं कहा ठीक है बिल्कुल। तो मैंने कहा ये लफ्ज कभी कुरान में आया है, कहा जी आया है, कहने कहाँ, कई जगह आया है, एक आयत पढ़ी उन्होंने कि वो सब बहू वो बुक रहता हूँ वो असीला, सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह करो, उनका किससे मुराद है नमाज। तो मैंने कहा इससे मुराद है नमाज, मैं भी तस्लीम करता हूँ, यानी सुबह की नमाज पढ़ो और शाम की नमाज पढ़ो, शाम की नमाज कौन सी नमाज होती है, मगरिब। मजदा हुजूर नमाज मगरिब को मत, अल्लाह क्या बता रहा है, शाम का वक्त बता रहा है, तो जब शाम हो तब मगरिब की नमाज पढ़ो, कर लीजिए ठीक है। और उससे उनका मानव टेम्परेचर कहां पर जा रहा था। फिर मैंने कहा सरकार ये बताइए रोजा खोलने का वक्त कुरान ने क्या बताया है। अब वो चुप हुए, अब मैं बोला, मैंने कहा शायद आपको आयत याद नहीं आ रही है, आयत है सुम्मा अतिमु सियामा इला लैल, रोजा रात को खोलो, इतना बता दीजिए कि शाम पहले होती है या रात पहले होती है। अगर शाम पहले होती है तो आपका तरीका मेरा तरीका सही है, अगर रात पहले होती है तो आपका तरीका सही है। भाई वो शख्स मुखलिस से रोने लगा, हुजूर रोने लगा वो, कहिए भाई मैं तो इस पहलू को तो मुतवज्जो ही नहीं था, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रहूंगा सुन्नी, मगर रोजा अब आपके साथ खुआ करूंगा आपके वक्त को। बेचारे वो बूढ़े हो गए हैं, अब भी जब मैं कलकत्ते जाता हूँ वो इशारे से कह देते हैं कि मैं अपने आयत पर कायम हूँ। रो, रो, नहीं बाल चला गया बल भाई, مر چلا گیا وہ روزہ آج بھی ہمارے ہی وقت پر کھول رہے ہیں. مرتبہ سلوات بھیجے آپ کو ہے نا اختلاف. ابھی اختلاف ہو اس لیے کہ بیٹے صبح ہو جائے گی. تو یہ سب جو اختلافات ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے, یہ کیوں ہوئے؟ میں مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہوں, لڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں. لڑانا میرا شعار نہیں ہے. بھائی اس علاقے کے شاعر اعظم تھے جن کی تخیلات پر پاکستان کی بنا ڈالی گئی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. لیکن میں نے کہا نا میں فیصلہ میں مسئلہ حل کرنے آیا ہوں, سب کچھ ہو جائیں انشاءاللہ شیعہ سنی سب. ان کا وہ بڑے محب بہر بیت تھے, بڑے محب بہر بیت صبح اٹھ کر مناجات پڑھا کرتے تھے, مولا علی کو یاد کرتے تھے. اس میں اسی کے کلام میں ایک شعر ملتا ہے جس کے بارے میں پڑھنے والوں میں تھوڑا اختلاف ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. دوسرا مسئلہ بدلتے رہتے ہیں انداز, اللہ گڑبڑ ہو گیا معاملہ. کوئی کہتا انداز کوفی و شامی, کوئی کہتا انداز کوفی و شامی. مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے, میں نے کہا میں کون کہنے والا, اگر اقبال لا وارث ہوتے تو میں بتاتا کیا صحیح ہے. اقبال کا وارث جاوید اقبال کی شکل میں موجود ہے, ان سے پوچھے جا کر کہ آپ کے بابا نے کیا کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کلام میں اختلاف ہوتا ہے اور وارث موجود ہوتا ہے تو وارث سے پوچھا جاتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا محقق ہیں, محقق ہیں, بلا شبہ محقق ہیں. مستند ترین کتب اہل سنت میں ان کو نہیں بتایا جاتا, ان کی کیا خطا بچاروں کی, ہماری کیا خطا, ان کو خطا نہیں ہے. مستند ترین کتب اہل سنت میں لمبی لسٹ میں کہا تھا کتابوں کا نام لوں. یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں رسول نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. میں برادران سے گزارش کروں گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اگر ان کو یقین نہیں آ رہا ہے اسے سوال کر لیں, میں کل ان کی خدمت میں لمبی لسٹ کتب اہل سنت کی جو معتبر ترین بھیجوں میں سب جگہ دیکھ لیجیے, آپ حدیث موجود ہیں. کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں مگر جاتے جاتے مجھے ایک ہی فکر ہے کہ میرے بعد کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ, اس لیے تمہاری ہدایت کا سامان کر کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے جسے چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ میرا ترکہ ہے. اب حضرت سے تشریح سے مت کرائیے, کتاب خدا میرا ترکہ ہے, اہل بیت میرے وارث ہیں. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ اور جس چیز قرآن کے پاس آ جاؤ, کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو وارث قرآن موجود ہے. میں سلام پوچھو کلام اقبال جاوید اقبال سے پوچھو گے یا کسی اور سے پوچھو گے؟ تو جو رسول کے وارث ہیں, جو قرآن ناطق ہیں, ان سے پوچھو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے. ہم پر الزام ہے, ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ان کا, مگر آفٹر آل دے ور ہیومن بینگس, کوئی فرشتے تو نہیں تھے, بہت عظیم انسان تھے, बहुत बलन मरतबा था उनका, बट आफ्टर ऑल देवर ह्यूमन बींग्स, इंसान तो थे, इसलिए उनसे भूल चूक भी कभी कभी हो जाती थी, ना दानिस्तगी में भूल चूक हो जाती थी। हुजूर आपने तो बड़ी तहसील फरमाई होगी, मैंने भी देखा है, मैं बगैर देखे नहीं पड़ता कुछ। सही बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ में तीन जगह इस्लाम के एक बलंद तरीन और मुअज्जज़ तरीन सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस आई है। हमने कोई कसर तो नहीं उठा रखी, हम कितने इत्तेहराम से नाम ले रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस आई है कि इस बुजुर्ग सहाबी ने यह फरमाया कि मेरे सामने रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि तीन चीजें मनहूस होती हैं, तीन चीजों में नहूसत होती है। सही बुखारी में मैं दिखा दूँ पेजेस खोल के, तीन चीजों में नहूसत होती। पहली चीज क्या है? घर। दूसरी चीज क्या है? घोड़ा। तीसरी चीज क्या है? औरत। घर, घोड़ा, औरत, मनहूस। अब इतनी करे क्या भाई, घर भी मनहूस, घरवाली भी मनहूस, सवारी भी मनहूस। हुजूर आप बैठे हैं, दिल मेरा पढ़ रहा है अभी, मेरे पास तो हर जमात के और हर मसलक के मैगजीनों किताबें लिटरेचर आता रहता है, अभी हमारे यहां माहौल ही नहीं है। गुज़श्ता महीने का जमात अहले हदीस का जो तर्जुमान है उसका नाम ही है तर्जुमान अहले हदीस, कभी आपस भी शायद आता हूं। तो गुज़श्ता महीने का जो तर्जुमान अहले हदीस आया है उसमें भी यह हदीस कोट की गई है। सुनिए कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया है, रिवायत है सही बुखारी शरीफ में कि रसूल ने फरमाया कि तीन चीजें मनहूस होती है, घर, घोड़ा और फिर उस पर 6-7 सफहात में बहस है कि फुल आलिम कहता है कि इसके लिए मानी है, फुल आलिम कहता है इसके लिए मानी है, फुल आलिम ये कहता है इसके लिए मानी है, फुल आलिम कहता है इसका ये मुहूम है, फुला कहता है ये मनहूस है। ए भाई असल जो बात है वो आप ही के अल्लामा हजर असलानी लिख चुके हैं। अल्लामा हजर असलानी आप समझते मामूली कोई शख्सियत है, बहुत जबरदस्त तालीम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। उन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है जिसका नाम है फतुल बारी। अरे वो लिख चुके भाई कि है क्या आप लोग वैध कर रहे हैं, कहता ये मानिए, कहता ये मफूर, कहता यूं है, कहता यूं है, कहता यूं है, कहता यूं है, सारी बात तो अल्लामा हजरत ने हजरत सलाही लिख दी है फतुल बारी में। उन्होंने क्या लिखा मैं पढ़ के कह रहा हूं। उन्होंने तहरीर फरमाया कि ये हदीस जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे किराम के बीच में बयान करना शुरू की कि सरकार ने फरमाया है कि तीन चीजें मनहूस हैं, घर, घोड़ा और औरत, तो सहाबा में हलचल मची। पढ़ लीजिए अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फ़तुल बारी, कहा सहाबा में हलचल मली मची। अब घोड़े से तो पूछ नहीं सकते थे कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है, घर बेचारा दीवारों को बना वो क्या बताएगा। मजबूरन एक मोतबर तरीन खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की खिदमत में सहाबा तशरीफ लाए। सुन लीजिए, पढ़ लीजिए जाकर किताब, तर्जुमा उसका मौजूद है उर्दू में भी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की खिदमत में सहाबा इकराम तशरीफ लाए और कहा कि क्या वाकई रसूलुल्लाह ने ये बात फरमाई है कि घर, घोड़ा, औरत, मनहूस है। कहा हाँ कही, अब तो हवा सो गए भी कह रही रसूलुल्लाह की अजवाज में से एक जौजा वो फरमा रही है कि हाँ रसूल ने फरमाया कि घर, घोड़ा, औरत तो मनहूस। अब जब ये परेशान हुए तो उनका मगर सुनो तो, मगर कहा तो दिल कुछ ठहरा के कुछ है और मामला है इसमें। मगर क्या, मक्का सरकार जब यह हदीस मस्जिद में बयान फरमा रहे थे, मैं पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। सहाबे कराम के बीच में रसूल यह हदीस इरशाद फरमा रहे थे, उस वक्त बहुत से सहाबा बैठे हुए थे मगर अबू हुरैरा नहीं थे। हजरत अबू हुरैरा तशरीफ फरमा नहीं थे। जब रसूल ने बात शुरू की, रसूल ने बात यहां से शुरू की कि यहूदियों को देखो, सुनिए गौर से भाई, भाई गौर से सुनिए, का यहूदियों को देखो कि ये कैसे खबीस हैं, ये कैसे जलील हैं, ये कैसे जाहिल हैं, कि ये कहते हैं कि कौन यहूदी कि ये कहते हैं कि औरत घोड़ा और घर मनुष्य होता है। जल्दी ना कीजिए। का हजरत अबू हुरैरा, रसूल ने गुफ्तगू शुरू फरमाई कि यहूदियों को देखो कि कितने खबीस हैं, कितने जलील हैं, कितने नीच हैं, कि वो ये कहते हैं। अब तक अबू हुरैरा नहीं थे, ये के बाद आए। के बाद आए ये कहते हैं कि औरत भोला हो मनहूस है। देखा आपने, थोड़ा सा आईक्यू। कंप्यूटर में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, आपको यूट्यूब पर जाना है, आप खाली वाई टाइप कीजिए, यूट्यूब खुद बहुत टाइप हो जाता है। क्यों होता है कि नहीं होता, कमला फरमाइए, होता बेटा कि नहीं होता, बताओ। वाई आया और कंप्यूटर समझ गया कि इससे मुराद है यूट्यूब। यह है कंप्यूटर की समझ कि शुरू का एक हर्फ आता है वो पूरा, और यह है खामोशी में सब है। एक मतलब सलवा देते आप हम सहाबे कराम का एहतराम करते हैं, मगर वहां चूंकि वो मैंने सिया कि हम बड़े रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बड़ा मरतबा उनका, मगर आफ्टर देवर ह्यूमन बींग्स, उसे भूल चूक हो सकती थी, ना समझी की बात हो सकती थी। इसलिए हमने मानिए कुरान को समझने के लिए इमामत का दरवाजा पकड़ा। इसलिए हमने कुरान सामिक को समझने के लिए बनफ्स कुरान नातिक, कुरान नातिक को पकड़ा। हम सहाबाए किराम का एहतराम करते हैं। अब मैं कल से इमामत को बताऊंगा आपको और तफसील में जाऊंगा, आज जितना वक्त है उसके अंदर अंदर बात को खत्म कर रहा हूं। हम सहाबा का एहतराम करते हैं, मत हम पर इल्जाम लगाइए, मगर हकीकत शनाज बनी है। सहाबा का बड़ा एहतराम है, जिन सहाबा का कुरान ने एहतराम किया है उन सहाबा का हम कैसे एहतराम नहीं करेंगे, हम जरूर एहतराम करेंगे। वी आर फॉलोअर ऑफ कुरान, हम कुरान के पीछे पीछे चलने वाले, समझ रहे ना। एक बात बता दीजिए, सहाबा की अजमत, उनकी रफत, उनकी जलालत सब अपनी जगह मुसल्लम, मगर सहाबे किराम के बाद जो नस्ल आई वो सहाबा थी, वो क्या थी, ताबेई। वो क्या थी, ताबेई। इनका मर्तबा सहाबा के बराबर था, इनका मर्तबा सहाबे किराम के बराबर, इनका भी बड़ा एहतराम था। अब जो हालात फरमाते हैं उसकी लिहाज से मैं कह रहा हूं, इनका भी बड़ा एहतराम था मगर सहाबा के बराबर नहीं थे। तीसरी नस्ल जो आई वो क्या थी, तबे ताबेई। इनका मर्तबा ताबेईन से भी कम हो गया, उसके बाद सब बराबर हो गए। क्यों भाई, कोई सुनने अगर यहां बैठा बता दे, मैं कोई तहरीफ तो नहीं कर रहा हूं, कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूं, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कह सकता मैं गलत कह रहा हूं। मुझे मालूम है कहले सुनो मेरी बात को सुन रहे हैं। सहाबा का बड़ा मर्तबा, लेकिन जो उनका मर्तबा वो ताबेईन का नहीं। جو تابعین کا مرتبہ وہ تبع تابعین کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو انسان چنتا ہے ان میں ڈی جنریشن ہوتا ہے. جن کو انسان چنتا ہے ان کی نسلوں میں زوال ہوتا ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اس لیے ہم امام کو مانتے ہیں. امام یہاں تیسری نسل میں آتے آتے ختم قصہ ہو گیا, تیسری نسل آتے آتے قصہ ختم ہو گیا. ہم نے امامت کا دامن پکڑا کہ جہاں 12 ہم کو ملے مگر سب کے سب محمد سب کے سب امام. نام کے اعتبار سے سب محمد, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, اور منصب کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے سب امام, سب کا مرتبہ برابر. کوئی حمایہ دین نہیں. اس لیے کہ جس نسل کو اللہ چن لے, وعلى عمران العالمین قرآن میں کہا جس نسل کو اللہ چن لے وہاں ڈی جنریشن نہیں ہوتا ہے. میں صرف اپنا مسلک پیش کر رہا ہوں بالکل معصومانہ انداز میں, کسی کا دل دکھانا. میں جس شہر لکھنؤ سے آ رہا ہوں وہاں کے شاعر نے کہا ہے انیس نے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. میں ہمیشہ کے خیال اسلام دل دکھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے, امامت کے بہت سے معنی ہیں, وہ پھر میں کل انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا, بلکہ ضرور عرض کروں گا. ایک امامت کا مفہوم تو وہ ہے جو ہمارا اپنا ہے وہ, لیکن اہل سنت زراعت کے نزدیک بھی امامت کا ایک مفہوم ہے. اس کے لحاظ سے تقریباً سب کے ساتھ فرقے متفق علیہ ہیں کہ ہمارا ہر امام امام تھا, اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں. پرسوں میں جس منظر کیا تھا کہ سلفی حضرات جو سب سے زیادہ ریلیجڈ ہیں, اب دیکھیے کرنے کی بات یہ قبلہ تشریف لیان سے پوچھ لیجیے, اس وقت جو صدر ہیں جماعت سلفی کے, سرکار بتائیے کیا نام ہے ان کا؟ اصغر علی امام مہدی سلفی. دیکھیے ہے کہ نہیں ہے, فرمائیے. اصغر علی امام مہدی سلفی. میں نے پوچھا بھائی امام مہدی آپ, ہم بھی ان کو مانتے ہیں. دیکھ لیا نا آپ نے, تم ایسی بات تھوڑی کہوں گا مول بیٹھ کے سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ کوئی تردید کر دے. سب مانتے سوائے خوارج کے اور نواسب کے. تو خوارج اور نواسب سے تو سنی حضرات چاہے جس فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی ان کو اپنے سے الگ کرتے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ جو خارجی مفتی ہوتے ہیں, دیوبندی مفتیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, مفتی محمود رحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں, عالم دین ہیں, فقیر ہیں, ویژن ہے, بہت نفیس انسان ہیں. لیکن جو خارجی مفتی ہوتے ہیں ان کے فتوے کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میگزین لے کر آؤں گا, دکھا دوں گا آپ کو, یوں چھپا ہوا میگزین سننی حضرات کا, کہ آپ خود دیکھیں کہ ان کے فتوے کیا کیا ہیں. انشاءاللہ کل میں لاؤں گا, دیکھیے گا آپ, آج بس سن لیجیے. اسی میں ایک خارجی مفتی تھا, بہت پہلے بھوپال میں رہتا تھا اور غالب کا مواصل تھا. سنی حضرات کہتے ہیں کہ غالب سننی تھے, ٹھیک ہے بھائی ہم تو ان کی ہر بات مان لیتے ہیں, چلیے سننی ہوں گے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا, ہمیں سننی. لیکن اگر سارے سننی غالب کے ایسے ہو جائیں تو ہم سارے سنیوں کو گلے سے لگا لیں. اب وہ غالب نے غزل کہی مگر وہ چونکہ عشق اہل بیت تب وہ چھپتا نہیں ہے, رکتا نہیں ہے, تھوپایا کرتا ہے. مقتا جو کہا اس میں کہہ دیا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مجبور ہے حق ہوں بندگی ہے بو تراب میں.
محمد
محمد. یہ اتفاق کی بارے گان سرکار تشریف فرمائیں. ابھی غالب سنی تو ٹھیک ہوں گے. اب جب انہوں نے شیر کہا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ابو ہے, دوست مشغول ہے, حق ہوں بندگی ابو قرآب میں. سرکار میں علی گڑھ میں ریسرچ کر رہا تھا عربی ادب میں, تو میں جو مینسکرپٹ ڈویژن میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھوپال کے مفتی صاحب قبلہ کا خط اور اس پر غالب کا جواب, یہ دونوں وہاں محفوظ ہیں. وہ تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. پھر مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ خط اور غالب کا جواب موقوف جو لاہور سے میگزین نکلتا تھا اس میں غالب نمبر چھپا تھا, اس میں بھی یہ خط چھپ گئے ہیں. اس کا نام معتبر ہے. دونوں سورسز اہل سنت حضرات کے ہیں. اب میں نے جو وہ خط اور جواب پڑھا تو میں تو چودہ طلاق روشن ہو گئے. جب اس نے شعر کہا کہ مذکور حق و بندگی بطلاب میں, تو مفتی صاحب نے لکھا مفتیانہ زبان میں, غالب تو شرابی تو جواری تو تاش کے پتے کیا کہلاتے پتے پھیٹنے والا, تو یہ کرنے والا اور وہ کرنے والا, تو جہنمی تو تھا ہی. مفتیوں کو کسی کو جہنم میں پہنچا کر اتنی خوشی ہوتی ہے, دل باہ باہ ان کا ہو جاتا ہے کوئی اگر جہنم میں چلا جائے کسی صورت سے. جہنم میں تو جانا تیرا طے تھا, لیکن پھر بھی ہو سکتا تھا کہ وہ غفار رحیم تجھے معاف کر دے, لیکن یہ شعر کہہ کے تو مشرق ہو گیا. مجبور رہا کو بندگی ابو تراب میں, یہ مسا کہہ کے تو مشرق ہو گیا. اور مشرق کے لیے نص سے قرآن ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا, لہذا اب تو جہنم میں جا کر رہے گا. ارے بھائی کیوں آپ کی ہڈیوں میں چل ہوئی تھی, کیوں آپ نے غالب کو لکھا؟ اب مفتیان کرام ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو جو خط لکھا جائے گا وہ کچھ یوں شروع ہوگا, حضرت قبلہ کعبہ جناب مولانا حامی شرع مبین و مفتی دین و فلاں فلاں صاحب بلا مدد ذلہ لالی ہو, یہ سب ہوگا. غالب کا قبلہ خط پڑھنے والا ہے, آپ نے شرط پر بھیجا ہوگا, آپ کو خود ہی موقع ہے. غالب کا خط وہ تو القاب و آداب کا انتظار کر رہے ہوں گے نا. غالب نے جو خط لکھا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ ابے مفتی سن. ابے مفتی سن پڑھ کر وہ تو سنس ہو گئے ہوں گے اور پھر سن ہو گئے ہوں گے. دیکھیے میری آواز خواتین تک بھی جا رہی ہے, میں ذرا اس میں پانی ملا کے پیش کروں گا اس کے بعد بھی, مگر مجبور ہوں پڑھنے کے لیے, بہت مائل کر دوں گا میں اس کو جہاں میں خطرناک الفاظ آ رہے ہیں. وہ پڑھیے خود ہی خط, آپ تو مزہ آئے گا آپ کو. یہ خط یہاں سے ہوتا ہے ابے مفتی سن. اب دو چار باتیں سنانے کے بعد غالب لکھتے ہیں ایک فقیہ کا نام لے کر جس کے وہ مقلد تھے کہ تو اس کے مسائل کی کتابوں میں کیا کہوں, خواتین کے نجس خونوں کے حوضوں میں غوطے کھانے والا. اب یہ بہت میں نے مٹا دیا اس کو, سب چیز چھوڑ دی, نہیں پڑھ رہا ہوں. خواتین کے مگر جملہ اس کے بعد کیسے قیامت کا ہے کہ میں مجبور ہوں یہ پڑھنے کے لیے. ارے نہیں بھائی, اب سمجھ لیجیے آپ لوگ, وہ نجس خون کے حوضوں میں غوطے لگانے والا تجھے ساقی کوثر کے مرتبے کا کیا پتا؟ اس لیے مجبور تھا میں کہنے کے لیے. تجھے ساقی کوثر کے مرتبے کا کیا پتا؟ تم نے مجھے بھائی حضور, میں نے یہ شعر کی یہی تعریف بالکل صحیح ہے جو غالب نے کی ہے. کوئی غالب نہ کبھی بنا کر ہے, مگر تعریف یہی صحیح ہے جو غالب نے کی. کہا تم نے مجھے مشرک کہا, بد نصیب تجھے شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم. اب سنیے شرک کی تعریف, بات صحیح ہے بالکل. کہا سن, اور سن چل رہا ہے سن, مشرق وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت و حق میں کسی کو شریک قرار دے. اگر اللہ کا کوئی حق ہے, اللہ کا کوئی حق ہے اور آپ کسی اور کو وہ حق دے رہے ہیں, یہ شرک ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یاد رہی ہے بات, اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام اور حقوق میں کوئی کسی کو بھی شریک قرار دے وہ مشرک. اور یہی سے بات ہی پیدا کرتے ہیں. اور جو حضور کی رسالت و نبوت و خاتمیت میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک. صحیح بات ہے, بالکل وقت نہیں میرے پاس, نہ تشریح کرتا میں, وہ مشرک. اور جو ولایت و امامت مرتضوی میں کسی کو شریک قرار دے, میں تھوڑی دیر آپ دیکھیے اٹھا گیا بالکل غالب ممبر نہیں, جو ولایت و امامت مرتضوی میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک. اور بس اب بیچ کی لائن اڑائے دے رہا ہوں, بہت سخت ہے. آخر میں لکھا کہ تم نے یہ جو لکھا ہے کہ میں جہنم میں جلوں گا, تو یہ تو مجھ کو بھی معلوم ہے کہ جلوں گا. بھائی واہ, کہ یہ تو مجھ کو بھی معلوم ہے کہ میں جلوں گا, مگر جو بات تجھے نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میں کیوں جلوں گا. جلوں گا تجھے ہی معلوم, مجھے معلوم ہے کہ میں جلوں گا, جلوں گا ضرور, مگر تجھے یہ بھی معلوم کہ میں کیوں جلوں گا. میں جہنم میں بخوشی اس لیے جلوں گا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تیرے ایسے دشمنان علی کے لیے آتش جہنم کو کچھ اور تیز کر. بھیا میاں غالب تم بچ گئے جہنم سے اسی جواب کے اوپر, بچ گئے تم, نہیں جاؤ گے جاننا, بیٹھو اطمینان سے. بس یہ ہے امامت, یہ ہے ولایت. بقیہ باتیں انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا, چونکہ روایہ سے گائے میں کم سے کم 10 منٹ مصائب ضرور پڑھوں گا. امامت کا کام ہے دین کو بچانا. ایک ہوتی ہے امامت, ایک ہوتی ہے آمریت, ڈکٹیٹرشپ. آمریت کا کام ہوتا ہے حکومت کو بچانا ہر قیمت پر, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے فریب, چاہے جال, چاہے لوگوں کو خریدنا, چاہے لوٹے, چاہے چمچے. آج کا جو بکاؤ مال ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, وہ لوٹے کہلاتے ہیں, ہمارے چمچے کہلاتے ہیں. جو چھوٹے چوکے ہوتے ہیں وہ چمچے کہلاتے ہیں. اور امام کا کام ہوتا ہے شریعت کو بچانا. حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حکومت ان کا حق ہے, حکومت ان کا حق ہے, لیکن فرض منصب ان کا ہے شریعت کے اصولوں کو بچانا. کربلا میں حسین آئے تھے, میرا علی اکبر شہید ہو جائے مگر جھوٹ پنپنے نہ پائے, میرا عباس شہید ہو جائے مگر اقدار انسانی پر آنچ نہ آنے پائے. میں خود شہید ہو جاؤں مگر اسلامی اقدار, انسانی ویلوز, ہیومن ویلوز, ان کا خون نہ ہونے پائے. اب حسین کربلا کے میدان میں بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں, بہت بڑا لشکر ہے حسین کے ساتھ. ارے 72 بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئے کبھی, اس معیار کے جس معیار کے حسین کے ساتھ تھے, 72 بھی نہیں ہوئے. یہ حسین کا معجزہ تھا کہ ایسے افراد کہ جس کے لیے امام یہ کہیں کہ میرے امام زمانہ یہ فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پر نثار ہو جائیں, یہ معمولی مطلب ہے. ان کو لے کر حسین کربلا کے میدان میں آئے, اور آنے کے بعد عاشور کے دن जालिम दुश्मनों के बीच में घिर गए। लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं। जैनब आई भाई के पास, कहा भैया हर रोज कुछ लश्कर आ रहे हैं, हर रोज कुछ लश्कर आ रहे हैं, फातिमा का बेटा इतना बेबस हो गया है, इसका बचाने वाला कोई नहीं आ रहा है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं आ रहा है, आप भी किसी को बुलाइए। कहा मैं किसको बुलाऊं, कौन है मेरा? जब बहन ने ज्यादा इसरार किया तो कहा अच्छा मेरा एक दोस्त कूफे में रहता है, बचपन का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, छोटा था बहुत, हम भी बहुत छोटे थे, वो भी बहुत छोटा था, उस वक्त से वो मेरा फिदाई है, मेरा फिदाई है। ये किस तरफ चाहता है? हजरत हबीब की तरफ। हबीब का बचपन यूं गुजरा है कि रावी का बयान है, मैं देख रहा था कि हुसैन कमसिन थे, आगे आगे जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उन्हीं का हम उम्र एक बच्चा जा रहा था, जहां से हुसैन कदम उठता था वहां की मिट्टी उठाकर वो सजा। ये बचपन है, बचपन। कहती कि हबीब को खत लिखिए। इमाम ने हबीब को खत लिखा, बहन ने कहा एक शतर मेरी तरफ से बहा दीजिए, अल अजल अल अजल, जल्दी करो आने में, जल्दी करो आने में, जल्दी करो। कूफा, रात का सन्नाटा, अभी भी अपने घर में बैठे हुए खाना खाने का इरादा कर रहे, देखे किसी ने दरवाजे पर कुंजी हिलाई। कौन? काम हुसैन का कासिद। हबीब थोड़ा रुके, बेबी ने पूछा अरे फर्जंद रसूल का कासिद है, तुम उठ नहीं रहे हो? कहा बीबी जमाना बड़ा खराब है, कहीं जासूस लगे ना हो, खबर हो जाए। कहा नहीं, जाओ जाओ फर्जंद रसूल कासिद, कम से कम खत तो लेकर आओ। हमी खत लेकर आए, सर पर रखा, आंखों से लगाया, पढ़ा। बीवी ने पूछा क्या लिखा है? कहा हबीब तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तुमसे उम्मीद यह है कि अपनी जान को हमारी जान से अजीज नहीं करोगे। कहा फिर तुम क्या सोच रहे हो? कहा कि मैं क्या सोच रहा हूं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। कहा हबीब शर्म नहीं आती तुमको? रसूल का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का जाया तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा है और तुम शशोपंज में हो, तो फिर ऐसा करो कि मेरी रिदा लेकर सर पर डालो और मैं जाती हूँ नुसरत हुसैन के लिए। देखिए कुफर का माहौल था। हबीब रोने लगे। कभी भी तू सोचती थी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जमाना इतना नाजुक है किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, मैं तुझ पर भी एतबार नहीं कर रहा। नहीं ठीक है मैं जाऊंगा। गुलाम को बुलाया, बस जल्दी जल्दी। गुलाम से कहा कि फूला खेत में चला जा, घोड़ा लेता जा, जब रात का सन्नाटा हो जाएगा और रात का किस्सा गुजर जाएगा तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा और अपने मौला की मदद के लिए जाऊंगा। जमाना बड़ा खराब था। गुलाम तो फौरन घोड़ा लेके चला गया उस खेत में जहां बताया था शहर के बाहर। अभी बचते बचाते गलियों से इधर उधर, जासूसों से बचते हुए, सिपाहियों से बचते हुए पहुंचे तो जरा देर हो गई। अब हबीब का बयान है कि जब मैं पहुंचा तो मैंने ये मंजर देखा कि घोड़े की आंखों से आंसू रो रहे, जानवर रो रहा है, जानवर। ये हुसैन की मजलूमी है भाई, जानवर रो रहा है। और गुलाम कह रहा है कि अस्प रो नहीं, रो नहीं, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं तेरी पुष्प सवार होकर फर्जंद रसूल की, बस ये जुमले सुन लिए, कहा कि मेरे मौला क्या वक्त पड़ गया आपके ऊपर। घोड़े पर सवार हुए और सरपट घोड़ा करबला की जानिब रवाना हो गया। दरमियानी कड़ियां हटा रहा हूँ, वक्त के अंदर मुझे कुछ और भी पढ़ना है। पहुंच गया करबला के मैदान में, घोड़े से उतरे, हुसैन के लश्कर में पहली मरतबा अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई। यह अल्लाह अकबर की आवाज खेमे के अंदर पहुंची। जैनब ने फिजा से कहा फिजा यह तकबीर क्यों बुलंद हो रही, जाकर देख खैर तो है? फिजा आई, मालूम है कि बचपन का दोस्त हबीब आया है। फिजा पलट कर आई, आकर कहा बीबी मुबारक हो मुबारक, आपके भाई का एक मददगार हबीब आपके भाई का बचपन का दोस्त आ गया, عزاداروں عزاداروں زینب نے تڑپ کر کہا کہ فضا سب سے پہلے جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دے. دار روایت داتی ہے کہ فضا در خیمہ پر آئی, آنے کے بعد کہا حبیب مبارک ہو, کائنات کی شہزادی فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. دار سننا تھا گیا تو حبیب کھڑے ہوئے تھے, زمین پر بیٹھ گئے, کھائے کر بلا اٹھا اٹھا کر سر پر ڈالنا شروع کی, میرا بھی یہ مرتبہ کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کرے. بس رضوان حسین, آج دو صحابیوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. آ گئے حبیب اور اس کے بعد جب نماز زور کا وقت آیا اور ایک گستاخ نے امام کی شان میں گستاخی کی تو حبیب نے کہا فضل رسول بس میں یہ جملہ نہیں سن سکتا. اب حالت جنگ میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے نماز پڑھتے ہوئے میں آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دوں گا. یہ کہہ کے آگے بڑھے, جس نے یہ گستاخی کی تھی اس نے للکارا, وہ سامنے آیا کہا ہاں, اس نے کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کریں کہ جو حق اور وہ اللہ اسے فتح دے. حبیب نے دعا کی, اس نے بھی دعا کی, نتیجتاً حبیب نے وار کیا, وہ زمین پر گرا اور اللہ نے حبیب کو کامیابی عطا کی. مگر اس کے فوراً بعد لشکر نے چاروں طرف سے آ کر گھیر لیا اور حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے. روایتوں نے بتایا ہے کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں تو امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. بس عزیز و جو منزل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ آ گئی. حسین نے دکھایا, حسین نے اجازت نماز مانگی, اجازت نماز نہ ملی, مگر حسین نے دکھا دیا کہ ہماری نماز تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے. آپ نے حضرت سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز الہی ادا کر لوں. یہ دونوں بہادر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ جنگ میں حسین نشانہ ہے, تیر آ رہے ہیں کہ حسین حسین حسین, سب جانتے ہیں کہ بس یہ موقع بہترین ہے حسین کو شہید کو دینے کا, حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اور شہید و ظاہر کا عالم یہ ہے کہ تیر بچ کے بھی جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی آگے بڑھ کر اپنے پہلو کو روک لیتا, کوئی اپنے سینے پر روک لیتا, کوئی اپنے ہاتھ پر روک لیتا. ادھروں سے جانے سر کہاں ملیں گے. امام نے کہا تھا کہ تم دونوں میرے سامنے کھڑے رہو یہاں تک کہ میری نماز پوری ہو جائے. اگر امام نے جملہ نہ کہا ہوتا تو شہید بہت پہلے شہید ہو چکے ہوتے, مگر حکم امام کے احترام میں جیسے شہید اپنی روح کو روکے ہوئے تھے کہ لان زخمی ہو جاؤں لیکن جب تک امام کی نماز تمام نہ ہو. اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے ہی شہید کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. بس فضل رسول آپ کی نماز تمام ہوئی, میرا فریضہ پورا ہو گیا. دار حسین آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد سعید کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا. یہاں سے جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میرے والد مرحوم کے ساتھی اور ممتاز خطیب علامہ حضرت سنجیدی پڑھتے تھے, ان کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے روایت آپ میں پڑھتے تھے کہ جب سعید کا سر اٹھا کر امام نے اپنے زانوں کو پر رکھا تو سعید نے پہلے ہی کہا کہ اوفی تو یا ابا عبد اللہ, کیوں فضل رسول کیا میں نے حق محبت ادا کر دیا. امام نے کہا ہاں خوب ادا کیا, مگر جنت میں جا رہے ہو تو نانا سے سلام کہنا اور کہنا کہ نانا اب رواسے پر وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی امت نماز پڑھنے کی بھی موقع نہیں دیتی. بس یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی اور بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سعید نے کہنا شروع کیا فرزند رسول مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی میرے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ سننا تھا کہ امام نے کہا کہ سلام کرو سلام کرو, یہ میرے نانا رسول ہیں. سعید نے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میری داہنی طرف آ گیا. مولا نے کہا سلام کرو سلام کرو, سعید یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. سعید نے کہا کو محسوس ہوتا ہے کوئی میری بائیں طرف آ گیا, سلام کرو یہ حضرت حمزہ ہیں. ایک مرتبہ سعید نے کہا فضل رسول مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاؤں کی طرف کوئی آ رہا ہے. حسین نے کہا جلدی پاؤں سمیٹ جلدی پاؤں سمیٹ جلدی پاؤں سمیٹ, یہ میری ماں بی بی فاطمہ کہہ رہا ہے کہ جو استقبال کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے. وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
الحياء من عمر الوعد إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات جیسے میں نے آپ سے کل گزارش کی تو آپ نے میرا حقیقت